أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. توزيل العزيز الرحيم. سورة ياسين مكي ہے، 83 آیات اور 5 رکوع ہے. ترتیب میں 36 ہے اور نزول میں 41 ہے. وہ مشہور مہمات قرآن، اللہ کی توحید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کا معجز ہونا اور ہر طرح کے شرک کی نفی اعتقادی اور فعلی اور یوم القیامت کا برحق ہونا اور برپا ہونا، یہ قرآن کریم کے مہمات مسائل اور مقاصد اعیان ہیں. تقریباً تمام صورتوں میں یہ کسی ترتیب سے ہے. گزشتہ صورتوں میں سے سبا کے اندر وہ چار مسئلے بیان ہوئے، شبہات رد کیے گئے. پہلے شبہ یہ تھا کہ بعض پیغمبر عجائب و غرائب انجام دیتے تھے، کچھ نہ کچھ تصرف تو ہوگا. اس کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور فرمایا وہ خود عاجز اور بے بس تھے. عجز و مستفین الاخیار، ملائک کی بے بسی بتائی، جنات کے غیر غیب دان ہونے کی صراحت فرمائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ نہ یہ متصرف ہے، نہ غیب دان ہے، نہ حاجت روا ہے، اور نہ کسی درجے میں نفع و ضرر کے مالک و مختار ہے. تو فاطر میں الہ الحلق اللہ جل جلالہ کی یہی صفات بیان فرمائی، پھر اسی کو پوجو جو واقعی غیب دان ہے، اسی کی عبادت مخلصہ کرو جو سب اختیارات کا مالک ہے، اور اسی سے دور اور قریب مانگو جو واقعی نفع اور ضرر کا مالک و مختار ہے، جس کے اختیار میں قیامت کا برپا کرنا ہے. تو سورت یاسین کو اس پر تفریحاً نازل فرمایا ہے. سورت یاسین میں انبیاء کے واسطے ان کے مقامات کا تعین ہے کہ پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے اور قیامت کا یقین پیدا کرنے کے لیے. کوئی بھی پیغمبر یا اس کا جانشین اپنے اختیارات، اپنا علم، اپنا تصرف بیان کرنے کبھی نہیں آئے. قوموں سے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ موجود ہے اور وہ شاہد عدل ہے. گویا ما سبقہ کے دعاوی پر بیانات بشکل شہادات کے شروع ہو گئے. تو سورت یاسین کے اندر انبیاء اور ان کے جانشینوں کی گواہیاں ہیں. سورت صافات کے اندر ملائک اور انبیاء کے ہیں، اور سورت سواد کے اندر انبیاء، ملائک اور جنات کے شہادات رو بترقی. زمر کے اندر مشہور شبہ اور اس کا رد، اور پھر حامیم سبا سے ہر ہر شبے کا رد. ما قبل کے ساتھ ربوط بالکل واضح ہے کہ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہے، علت تحقیق یاسین دونوں حرف نامعلوم ہے، اور یہ اشارہ ہے اسماء الہیہ کی طرف یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات نبوت کی طرف، یہ سب مبہم باتیں ہیں اور یہ علی القطع اور یقین نہیں ہے. اس واسطے یاسین حروف مقطعات ہے اور لا یعلم مرادہا الا اللہ. تحفۃ المودود بأحکام المولود میں عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ جو جو نام نہیں رکھنا چاہیے ان میں یاسین بھی، کیونکہ اس کے معانی متعین نہیں ہے، اس لیے یاسین نام رکھنا محل نظر ہے. اور بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اگر یہ اسم الہی ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ مقام نبوی ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں. اس خوش فہمی میں انہوں نے یاسین نام تجویز کیا ہے. یعنی مسئلہ مختلفہ بین آراء الامہ والائمہ. حدیث شریف میں ہے کہ یاسین قلب القرآن، الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. فرماتے ہیں کہ اہم مسائل تین ہیں: مسئلہ الوہیت، مسئلہ رسالت اور مسئلہ آخرت. اس سورت کے اندر ان تینوں مسائل کے تلخیصات موجود ہیں. جیسے قلب کے ساتھ سارے جسم کا تعلق ہے، یہاں تک کہ جسم کے ناخن اور بال کا بھی دل سے تعلق ہے. جب دل کو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ناخن کالے ہو جاتے ہیں، بال گرنے لگتے ہیں، کیونکہ بادشاہ جب مریض ہو گیا ہے تو عوام خود بخود مضمحل پڑ جاتے ہیں. اور بعض احادیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے پاس سورت یاسین پڑھو. امام غزالی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا ہے کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے، تو دل کو ایسا سہارا چاہیے جس سے اسے اخروی طاقت آئے، اور اس کے لیے سورہ یاسین اکسیر ہے. سورت یاسین حل مشکلات اور دفع مضرات اور جلب منفعات میں تیر بہدف مانی گئی ہے. خطب الارشاد میں لکھا ہے کہ اس میں تین مقام ایسے ہیں کہ وہاں رک کے جو بھی دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی. بزرگان دین نے اس خیال سے کہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا لیں گے، ان مقامات کو مخفی اور راز رکھا ہے. ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ دعا متعین کر لے اور کاغذ پر لکھ لے، اور سورت یاسین شروع کرنے سے پہلے تین دفعہ فاتحہ، تین دفعہ آیت الکرسی، تین دفعہ چار کل، تین دفعہ درود ابراہیمی اخیر میں پڑھ کر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے، اور پھر سورت یاسین شروع کر لے اور پہلے مبین پر رک کر وہ دعا پڑھ لے، پھر نئے سرے سے سورت یاسین پڑھے اور دوسرے مبین پر جا کر رکے اور دعا مانگے، پھر سورہ یاسین شروع سے پڑھے تیسرے پر، اس طرح چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر. سورت مکمل ہو جائے تو پھر تفسیر سے دعا مانگے. نو مرتبہ دعا ہو جائے گی. پڑھنے میں ڈیڑھ دو گھنٹے صرف ہوں گے لیکن کام ضرور ہو. کام مانگنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ شرعاً اس طرح دعا کس طرح ہے. یہ ضروری ہے کہ شرعاً وہ دعا درست اور صحیح ہو. یاسین یعنی اے پیغمبر, اس قول کے مطابق کہ یہ آپ کا مقام نبوت ہے جیسے طہٰ. لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں سے اس نام کا مقام نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ امور سربستہ میں سے ہے, امور سربستہ میں سے ہے. گویا ابتدائی حرف کے اندر ہی وہ کمالات اور وہ خزانے اور گنجینے پوشیدہ رکھے ہیں. والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکمت آموز کی. قرآن تین وجہ سے حکیم ہے. ایک تو حکیم کے معنی اوہ کے مت آیا تو ہو, مضبوط مضامین ہے, ہر دور اور ہر زمانے پر منطبق ہے. اور دوسرا اس لیے کہ تنزیل من حکیم, حکیم مطلق کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اور تیسرا یہ کہ حکیم عقل و دانش اور معالجے کے عین تقاضوں پر مطابق اور منطبق ہے. تین وجہ سے قرآن کریم حکیمانہ شان رکھتا ہے. لأنه منزل من الحکیم ولأن آیاته احکمت اشیدت وقویت وأكدت ولأنها تنحل جميع المغلقات والمعضلات. تو القرآن الحکیم, لفظ حکیم میں اشارہ ہو گیا کہ دلائل عقل زیادہ ہوگی. جہاں قرآن کی صفت مبین آتی ہے وہاں دلائل نقلیہ زیادہ ہوتی. انک لمن المرسلین, بے شک آپ درست اور بہترین پیغمبروں میں سے ہیں. یاسین امور سربستہ کی طرف اشارہ ہے. والقرآن الحکیم صداقت کتاب ہے. انک لمن المرسلین رسالت مآب کا اعجاز ہے. علی صراط مستقیم, یہ مسئلہ توحید ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم خالص توحید کو کہتے ہیں. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن آ چکا ہے غالب اور مہربان کی طرف سے. تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی. یہ صفت عزیز رکھتا ہے اور غلبے اور طاقت کے باوجود سب کا مداوا ہے کیونکہ رحیم ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون, تاکہ ڈرا دے ان لوگوں کو کہ نہیں ڈرایا گیا ان کے بڑوں کو, پس وہ غفلت میں ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ مکرمہ کوئی پیغمبر نہیں آئے. آخری پیغمبر جو آپ سے پہلے اسماعیل علیہ السلام ہے. اور اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے درمیان 800 سال, عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے درمیان 572 سال ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام مکہ نہ جا سکے. آپ نے ایک قاصد بھیجا تھا لیکن وہ راستے میں مر گیا تھا. تاریخ الامم والملوک اور تفسیر طبری. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. یقیناً ثابت ہو گئی بات اکثر پر, بس یہ ایمان نہیں لاتے. یہ بات فیصلہ ہو گئی کہ ان کے اکثر لوگ بے ایمان مرے گی, کفار اور مشرکین اکثر زد و عناد پر رہیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا, بے شک ہم ڈال لیں گے ان کی گردنوں میں توق زنجیریں. فہی الی الاذقان, بس ان کی یہ زنجیریں ان کے توڑیوں کے ساتھ بندی ہوگی, یا ان کی یہ گردنیں توڑی کے ساتھ جھکے گی. فہم مقمحون, بس یہ اوپر کی طرف لل رہے ہوں گے, جیسے گھوڑے کا سر کھینچے نا اور وہ اوپر کی طرف اٹھاؤ, اس طرح یہ ٹوڑی اور گردن اوپر کی طرف ہوں گے جرائم پیشہ کی طرح. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, اور کر دیں گے ان کے آگے بند اور ان کے پیچھے بند, کیونکہ یہ ہے دشمنان دیوبند. فاغشیناہم, بس ہم ڈھانک لیں گے ان کو. فہم لا یبصرون, بس یہ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے, آگے پیچھے رکاوٹیں کھڑی ہوگی. وسواؤن علیہم, برابر ہے ان کے بارے میں. انذرتہم, کیا آپ ڈرائے نے. ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے سورۃ بقرہ میں تھا, ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون, ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم والا افسار غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو یہاں بھی پیغمبر کو تسلی ہے کہ ان کے بارے میں برابر ہے, آپ کے لیے تو فائدہ ہے, آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا. انما تنذر من اتبع الذکر, بے شک آپ ڈراتے ہیں ان کو جو ساتھ دیتے ہیں قرآن کا. الذکر سے مراد قرآن, جو قرآن کریم کا اتباع کرے اس کے لیے آپ کا سمجھانا بہت فائدہ مند ہے. گویا ہدل للمتقین سے ملایا. وخشی الرحمن بالغیب, اور ڈرتے ہیں اللہ رحمان سے بن دے کے. فبشرہ بمغفرت, بس خوشخبری دے یعنی بتا دے ایسے کو, بخشش کی. واجر کریم, اور ان کو اجر ہوگا عزت کا جو قرآن پر ایمان لائے اور اللہ سے بندے کے ڈرنے لگے. وخشی الرحمن بالغیب, یعنی یؤمنون بالغیب, مضمون کو سورت بقرہ کے ساتھ ملا لیا. انا نحن نحیی الموتا, ہم مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا, اور لکھ رہے ہیں جو انہوں نے نیکیاں آگے بھیجی. وآثارہم, اور جو اعمال پیچھے چھوڑے. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, اور ہر چیز ہم محفوظ کر چکے ہیں نام اعمال میں. وبالآخرت ہم یوقنون, کے ساتھ ملا لیا. دو قسم کے اعمال ہوتے ہیں, ایک آدمی زندگی میں کرے اور وہ آگے بڑھے, وہ ہے ما قدم, اور دوسرا وہ ہے جو ہمارے بعد لوگ ان کو استعمال کریں, اس کو آثار کہتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے, تل کا آثار نا تدل علینا فنظروا بعدنا الی الآثار. یہ ہمارے بقایا حالات ہیں جو ہمارے حالات پر دلالت کرتے ہیں. ہمارے بعد جب ہم نہ ہوں تو ان کو دیکھتے رہو. اللہ اللہ. آثار و سنن ظہیر الدین نبوی کی کتاب ہے حدیث میں. ظہیر الدین نبوی امام الاثر مولانا انور شاہ سے بعض جگہوں کا حل چاہتے تھے. آپ نے پوری کتاب پر تعلیق فرمائی اتحاف کے نام سے، دو جلدوں میں کتاب موجود ہے. معرفت الاثار ابو جعفر طحاوی کی کتاب ہے، دس جلدوں میں. مشکل الاثار 16 جلدوں میں. فرماتے ہیں کچھ احادیث کے معنی لوگ غلط کر دیں، انہیں روکنا ضروری ہے کہ غلط ترجمہ نہ کریں. مثلا حدیث میں ہے جو پیاز لہسن کھائے وہ مسجد نہ جائے، تو وہ واقعی پیاز لہسن کھا لیتے تھے تاکہ مسجد جانا نہ جائز ہو جائے. یہ غلط تشریح ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد نہ آئے، حدیث کا مطلب یہ کہ پیاز و لہسن نہ کھائے. اے عبداللہ فلاں کی طرح مت بنو، پہلے قیام اللیل کرتا تھا اور اب نہیں کرتا. تو کہتے قیام اللیل کرو ہی نہیں، پھر چھوٹے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قیام اللیل منع نہیں ہے، چھوڑنا منع ہے. امام طحاوی نے اس کے شروع میں کہا ہے، میں نے کچھ علماء حدیث دیکھے جو غلط ترجمے کرتے ہیں، ان کے صحت کے لیے اور اصلاح کے لیے میں نے مشکل حدیث کے تراجم کیے. وہ کتاب امام طحاوی کی شرح المعانی سے زیادہ قیمتی ہے. پہلے 4 جلدیں شائع تھی، اب مکمل 16 شائع ہو گئے. اللہ. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بقیت الاثار فی الحیات المستعار، یعنی مستعار زندگی میں ہم نے کیا کارنامے انجام دیے. وہ ان کے اساتذہ مولانا محمد طیب صاحب مدظلہ نے شائع کیے اردو زبان میں. اب یہ کہ اگلے ایڈیشن میں وہ برقرار رکھیں گے یا نہیں، اس میں بات چیت ایسی ہے جن کو عام طور پر پنجپیری نہیں مانتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن حضرت شیخ نے خود لکھا ہے. بقیت الاثار فی الحیات المستعار. مولانا کی زندگی بہت آزمائش کی تھی، باوجود اس کے کہ صوبہ سرحد میں علماء دیوبند ہیں، لیکن زیارتوں کے میلے لگتے تھے اور قبروں پر چادریں چڑھتی تھی، چیلم اور 20واں اور سالانہ اب تک رواج ہے. جگہ جگہ عرس ہوتے تھے، پیرانے پیر کی 11ویں اور لسمب اور کولا. مولانا نے بعض مسائل جیسے دعا بعد سنن دیا، ہیلے اسقاط کے خلاف زیادہ سٹینڈ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ سے اس میں تسامح ہوا. یہ مسائل فقہ کے تھے اور اس میں حضرت شیخ کا موقف کمزور ہے، انکار کا. علت تحقیق غیر ضروری سمجھ کر اتفاقا پوری نماز سے فارغ ہو کر بغیر کسی دائی اور التزام کے شیخ بعد سنن اور بعد رواتب دعا مانگے، یہ افضل ہے نہ مانگنے سے، مجلس ختم ہونے سے پہلے. اور یہ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، استاذ بنوری نے معروف السنن میں، اور شان ورشاد صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ جب کشمیر جاتے تھے تو سنتوں کے بعد دعا مانتے تھے، اور ایران، افغانستان، بلوچستان اور سرحد کی تعریف کرتے تھے کہ وہاں بھی لوگ سنتوں کے بعد دعا مانتے ہیں. حضرت شاہ صاحب چونکہ فقیہ تھے اس لیے فرضوں کے بعد تفصیلی دعا پسند نہیں فرماتے تھے. چنانچہ اسی سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ فرض پڑھ کر لوگ بیٹھے رہتے، انگلیاں پڑھتے ہیں، آیت الکرسیاں پڑھتے ہیں، پر جب ان کا جی چاہے اٹھ کے سنت پڑھتے ہیں. لیکن یہ اتنا اہتمام سے بھی نہیں کہ اس پر مناظرے ہونے لگے اور کبھی اس کا ناغا نہ ہو. نہیں، کبھی کرے کبھی چھوڑ دیں، کیا ضروری ہے. میں جب کبھی موڈ میں ہوتا ہوں زور کے بعد یا عشاء کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے دعا مانگتا ہوں، وہ سنتوں کے بعد تھوڑی ہے، وہ تو ختم مجلس کی دعا ہے. اٹھتے ہیں تو دعائے خیر کے ساتھ اٹھے تو اچھا ہے. بس کمکل طلباء نہ بیاقت اور بدعقل ایسے بیٹھا رہتا ہے، بھائی وہ ہاتھ اٹھا لو، اس سے تھوڑا بدعت ہوتی ہے. خطرہ ہے کہ یہ آپ کا نہ ماننا بدعت ہو، شیخ کا ساتھ نہ دینا، مجمع کا ساتھ نہ دینا بد نصیبی. پنج پیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ اس دعا کو زیادہ خطرہ سمجھتے تھے، اور اسی طرح اسقاط کا جو دور ہوتا ہے ہیلا، اس کو بھی سختی سے منع کرتے تھے. اس اعتبار سے تو ان کی بات صحیح تھی کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے، لیکن التزام عمل سے نہیں ہوتا، التزام عقیدے سے ہوتا ہے. عمل سے تو دوام ہوتا ہے، اور دوام مستحب پر مستحب ہے. شان ورشا سے فیض الباری میں ایک جگہ لکھتے ہیں، تلک شاکلہ فی جمیل مستحبات فإنها تثبت مرة او مرتين ثم تواظب علیہ الامہ وتصاب وتجر عند اللہ. مستحب کا یہی طریقہ ہے، ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتا ہے اور امت اس پر ہمیشگی کرتی ہے اور اجر و ثواب پاتی ہے. اور پھر وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ امام جو صرف خود دعا مانگے اور قوم کے ساتھ نہ مانگے، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ بڑا خائن سمجھا جائے گا. اس روایت کی کوئی وجہ محدثین سے نہیں بنی. حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ امام قوم مل کر کے دعا مانگے. جن فرائض کے بعد ہے مختصراً، اور جن فرائض کے بعد نہیں ہے سنتیں وہ مفصل. اور چونکہ سنتوں کے بعد تمام تسبیحات، اوراد، وظائف مکمل ہوں گے، اور فقہا کہتے ہیں سنتوں کے بعد جس طرح چاہے تفصیلی دعا مانگے. ایک فقی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، سب متفق ہیں کہ سنتوں کے بعد جمیع نوافل، تسبیحات، ذکر، دعوات سب جاری کر دیں. اس لیے اس عاجز اور فقیر اور ہمارے استادوں کے نزدیک بعد السنن اجتماعی دعا بعد المکتوبہ دعا سے زیادہ قوی ہے. بعد المکتوبہ میں تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ عمل پیغمبر نے علی رؤوس الاشہاد کیا ہے اور نقل نہیں ہے، صرف اللہم انت السلام کے الفاظ دیا، اللہم لا مانع، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن بعد سنن تو کل امیر و نفسی، ہر ایک کو اختیار ہے. بعض جگہ سنتوں کے بعد دعا کو بہت لازم سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہو ضرور مانگی جاتی ہے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی والے، وہ بھی ایک وقت تک کسی خیال میں تھے، یہاں آنا جانا ہوا ہمارے یہاں 10-15 مرتبہ آ چکے، اور یہاں تو رواج نہیں ہے، تب جا کر کے انہیں بھی سکون آ گیا. اتنا اہتمام اور التزام بھی مناسب نہیں. امر مستحب تعلیم کے لیے بھی کبھی کبھی ترک کر دیے جائیں، لیکن اس کا انکار جس شد و مد سے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، یا بعد میں مفتی رشید صاحب کرنے لگے تھے. حالانکہ مفتی رشید صاحب 50 سال خدا داد کالونی میں امام دے اور ڈبل دعا مانگتے، سارا جہان کو پتا ہے. تو اس میں کچھ تسامح ہے، اور فقہی طور پر اور حدیثی طور پر اس میں کچھ کمی رہ گئی. درست بات یہ ہے کہ فرضوں کے بعد مختصر دعا، اور جہاں سنتیں نہیں ہیں وہاں فرضوں کے بعد مفصل دعا، اہل حق کی نشانی ہے. اور یہاں سندھ میں اور پنجاب میں اور ان علاقوں میں سنتوں کے بعد دعا نہ مانگنا، یہ اہل حق کی علامت ہے. اس لیے نہ مانگی جائے تو بھی بہتر ہے، اور مانگی جائے تو صرف مجلس کے اختتام کی نیت سے کہ ختم مجلس ہے، اٹھ رہا ہے، محتاج بہت زیادہ ہے، ہمیں ضرورت ہے. بعض طلبا کو جو ہم تنبیہ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ ہم پر اعتماد کرنے آئے اور ہمارے عمل کے خلاف کرتے ہیں، یہ جائز نہیں. چنانچہ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب برغشتو، وہ شیخ القرآن مولانا پنجپیر اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دونوں کے استاد تھے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. سالانہ جلسے میں حضرت کو لے کے آتے تھے، اور مغرب کی نماز ان سے پڑھواتے تھے کہ آپ بزو کہیے، تو حضرت دعا نہیں مانتے تھے. اور حضرت کا فتویٰ تھا کہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا ہونا چاہیے. اور جب غلام اللہ خان صاحب غرغشتو جاتے تھے تو شیخ القرآن فرماتے کہ نماز پڑھاؤ، تو غلام اللہ خان صاحب مانگتے تھے. لوگوں نے شیخ القرآن سے پوچھا کیوں مانگتے ہو، کہ استاد یہاں کے مجتہد ہیں، ان کی تقلید کرتا ہو. اور استاد سے پوچھا تم پنڈی میں کیوں نہیں مانگتے ہو، کہا مولوی غلام اللہ کا عمل نہیں ہے، ان کے لیے فساد کھڑا نہیں کرتا ہوں. تو اس قسم کے مسائل میں قدر توسع بھی ہے، بہت سختی نہیں ہے. اور اسقاط کا جو ہیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کی نمازیں رہ گئی یا اس کے روزے رہ گئے، وہ ان دو کا کہا ہے. زکات کا ہیلا نہیں ہو سکتا، وہ تو مالی عبادت ہے. البتہ روزہ اور نماز کہتے ہیں کہ ان کا فدیہ دیا جاتا ہے. کراچی میں چھیے پڑھتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، میں اس کی جگہ حساب لگا لو اور مرحوم کی طرف سے ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دے تو زیادہ ثواب ہوگا. امام محمد نے زیادات میں کہا یجزی ہی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ چل جائے. چنانچہ اس کے لیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ روزے زیادہ ہے، نمازیں زیادہ ہے، ان کا فدیہ بہت بنتا ہے، اور جو مال بچا ہے یا ورثہ دے رہے خوشی سے یا ثلث میں سے ہو رہا ہے وہ کم ہے، تو کم کو زیادہ کرنے کے لیے جیسے طلباء بیٹھے 20-30-40 ان کو بٹھا لو آسانی کے لیے دائرے، اور یہ جو نماز و روزے کا فدیہ ہے مثلاً 50 نماز اور روزوں کا ایک قبول کر کے دوسرے کو دے، دوسرا تیسرے کو دے، تیسرا چوتھے کو دے، تو ایک سے دوسرے کو جو جائے گا 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 اس طرح 2-3 چکر دے دے انہیں، اخیر میں اینڈ میں یا مساکین میں تقسیم کر دے۔ پنپیر مولانا صاحب اور ان کے رفقاء وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بہت افسوس ہے اس پر، بہت دکھ ہے کہ شیخ القرآن جیسے زبردست عالم وہ فقہ سے بے خبر تھے، یہ تو سارا فقہ بھرا ہوا ہے، نور الازام میں ہے، مراتی میں ہے، امداد الفتاح میں ہے، تحتاوی میں ہے، درایہ میں ہے، نقایہ میں ہے، بنایہ میں ہے، نہر میں ہے، بحر میں ہے، فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں ہے، یہ طریقہ شامی کا سمجھایا ہوا ہے۔ اور مولانا نے اس کے خلاف کتاب لکھی ہے النشاط عن حیلۃ الاسقاط، تو یہ ان طلباء کے لیے تو مفید ہے جن کا مطالعہ نہیں ہے، لیکن جو فقی طالب ہوگا وہ تو اس پر خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ فقہا کے خلاف لکھا ہے، یہ ڈاگئی مولا کے خلاف تھوڑی ہے، یہ تو فقہ کے علماء کے خلاف لکھا ہے۔ مجھے بھی حضرت شیخ کے اس عنوان پر بہت تعجب رہتا ہے کہ انکار کی کیا ضرورت تھی، اس کی اصلاح کر لیتے، مثلاً چھوٹے بچوں پر نماز فرض نہیں، فدیہ کس چیز کے کہاں سے آئے، مالدار آدمی کا مال موجود ہے کیوں ہیلے کرتے ہیں اس کے لیے، اس کو کہتے ہیں اصلاح حال، یہ فرض تھا۔ لیکن شیخ نے زندگی بھر اور ان کے اعوان اب تک انکار کرتے، یہاں بھی مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے ایک رسالہ لکھا تھا، میں اس کو لے کے ان کے پیچھے بنوری ٹاؤن گیا، اور میں نے کہا کون سی کتاب بنوری ٹاؤن میں فقہ کی ہے جس میں ہیلا نہیں، ہیلے اسقاط حنفیہ کا نشان ہے، اور سینکڑوں عدلہ اپنی جگہ جو بخاری شریف پڑھ چکے ہیں انہیں سب پتا ہے، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے ہیلہ کیا ہے، عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع تاجر و اہل شام کے قتل کے لیے آپ سے پوچھ کے ہیلہ کیا ہے، اور جب بہترین کھجور ہے آپ نے دیکھی کہ کہاں کس طرح خیبر میں اس طرح ہوتی ہے، انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم اعلیٰ لیتے ہیں اور ادنا ڈبل دیتے ہیں، آپ نے کہا یہ تو سود ہے، اپنی کھجوریں بیچو اور اس پیسوں کے خریدو، یہ ہیلا ہے اور کیا ہے، اور آپ نے فرمایا گھر پہ کوئی سالن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا گوشت پکڑا ہے لیکن یہ بریرہ کو صدقہ ہوا ہے اور آپ کے لیے حرام ہے صدقہ، فرمایا انہا حلق محلہا، بریرہ نے قبول کیا صدقہ ختم ہو گیا، اب وہ ہمیں دے انہا ہدیت لنا، ہم کو ہدیہ ہو جائے گا، یہ ہیلا ہے۔ قرآن کریم میں خذ بیدک دغصن فضرب بھی ولا تقنص، اے ایوب پیغمبر سو تنکے لے لے بی بی کو اس سے مارے، ڈنڈے نہ مارے، یہ ہیلا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو طریقے سے بٹھایا، اللہ فرماتے خزالک کتنا لی یوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو دی، یہ ہیلا ہے۔ ہیل پر تو اتنا قرآن و سنت گواہ ہے کہ شمس الامبے سرخسی نے دیکھو ہمایوں ہو تو وہ مبسوط لے کے آئے، آخری جلد وہ علیحدہ رکھی ہوئی ہے، مبسوط لے کے آئے سرخسی کی 15 جلد 29 و 30 جز ہیں۔ شمس الامبے سرخسی کہتے ہیں کہ ہیل قرآن کریم سنت نبوی آثار اجماع سے ثابت ہے، کچھ لوگ جو قرآن یا سنت کو نہیں جانتے وہ ہیلوں کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں شمس الائمہ سرخسی کا انتقال ہوا ہے 434 میں، 434 ہجری میں، جو ہیلا نہیں مانتا تھا اس کو کہتے تھے یہ قرآن و سنت نہیں جانتا، اور 15ویں صدی میں جو ہیلا نہیں مانتا اس کو شیخ القرآن اور موحد کہتے ہیں. ببی تفاوت را اس کو جا استابہ کو جا. ممکن ہے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری یا ان جیسے بزرگ جنہوں نے سختی سے انکار کیا ہے ان کے سامنے اور عوامل و وجوہات ہو جو ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم تو فقہ کے حمایتی اور طرفدار ہیں، اور چونکہ فقہ حنفی میں حیل موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود زیادہ قوی ہے، اور اس کو ایسا گپ شپ نہ سمجھا جائے، یہ مضبوط مسئلہ ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا، بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا. اس سے مراد حسنات ہے. وآثارهم، اور وہ اعمال جو پیچھے چھوڑے. وکل شئین احصیناہ فی امام مبین، اور ہر چیز ہم محفوظ کر چکے ہیں. امام مبین کا اطلاق تین جگہ ہوتا ہے، اول لوح محفوظ، بیشتر مفسروں نے لوح محفوظ لیا ہے، دوسرا نام اعمال، اور تیسرا اس کا اجمالی ثبوت قرآن کریم میں. تو امام مبین کے تین مصادیق ہیں، قرآن کریم، نام اعمال اور لوح محفوظ.